الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو جمعے کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ قاری محمد اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے کلام الہی کے چند آیات کو سننے کی سعادت پاتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم.
ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. عمران مدنی بھائی آج ہمارے گیسٹ بھی ہیں، خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں. آج ہمارا موضوع ہے حسد کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس بیماری سے بچائے. ہارٹ اٹیک اور کینسر تو کیا بیماری ہوگی جو یہ بیماری ہے، اور اس بیماری کا اگر ہمیں علاج مل جائے، اے کاش ہم سب اس سے بچ جائیں. بہت بری چیز ہے، بہت بڑی گندگی ہے جو ہمارے دل میں پائی جاتی ہے. اگر تو یہ ہمارے دل کو خراب نہ کر دے، ہماری ایمان کو تباہ و برباد نہ کر دے. آج اس حوالے سے مدنی پھول لیں گے. پہلے کچھ اشعار سنتے ہیں نعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسد بھائی سے.
صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. منگتے خالی کرم، پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم، پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. ان کا کرم، پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم، پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. عشق نبی کون ہے بخشش کی ضمانت، عشق نبی کون ہے کہ دولت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، اس سے بڑھ کر دستِ طلب میں ہے، اس سے بڑھ کر دستِ طلب میں ہے، کوئی سوغات نہ پوچھو. اس سے بڑھ کر دستِ طلب میں ہے بھی کوئی سوغات نہ پوچھو. ظاہر میں جس کے
سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہمارا موضوع ہے حسد. حسد کے حوالے سے ہم بات کریں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو دشمن تھے, جو آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے, ان میں سے ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے, آپ کو حق سمجھتے تھے, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کی آمد کے بارے میں جانتے تھے, معرفت رکھتے تھے کہ حضور آنے والے ہیں. جب حضور تشریف نہیں لائے تھے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں بتایا کرتے تھے لوگوں کو, لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو وہ نہ صرف آپ پر ایمان نہ لائے بلکہ انہوں نے آپ کو اذیتیں دینا شروع کی، تکلیفیں دینا شروع کی، اور اس بات کو جانتے بوجھتے چھپایا کہ آپ حق پر ہیں، سچے ہیں، اس کے باوجود یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے. اس کی وجہ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک یہ بھی بیان کی کہ ان کے دلوں کا جو حسد ہے یہ انہیں ان پر ایمان لانے سے روکتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حسدم من عند انفسهم، ان کے اندر کا جو حسد ہے وہ انہیں اس بات سے روک رہا ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلیم نہ کریں، آپ کو سچا نہ مانیں. اور یہ صرف خود نہ ایمان لاتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی روکا کرتے تھے. یہ اتنی بری بیماری ہے کہ اس نے ایمان لانے سے انہیں روک دیا. تو حسد جو ہے نا اگر نبی سے ہو جائے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو کہاں پہنچاتا ہے. اگر شیطان کے معاملے پر غور کرے تو شیطان نے جہاں تکبر کیا وہیں پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے حسد بھی کیا تھا کہ انہیں کیسے اتنا بڑا مرتبہ و مقام مل گیا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ وہ مردود بارگاہ الہی ہو گیا. اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے. راشد بھائی کیا فرمائیں گے، حسد کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتداء میں حسد کی تعریف کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ رہے گا. حسد ہوتی کیا ہے؟ یہ ایک قلبی مرض ہے جس کو محرمات باطنیہ میں سے شمار کیا گیا. پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ گناہ جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، تو ان میں سے ایک گناہ اور بدترین گناہ حسد ہے. الحدیقت الندیہ میں حسد کی جو تعریف کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی شخص کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زائل ہو جانے یعنی اس سے چھن جانے کی تمنا کرنا، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں سے یہ نعمت چھن جائے، خواہ مجھے ملے نہ ملے، یہ ایک الگ مرحلہ ہے. یعنی حسد میں بھی ایک بدترین درجہ ہوتا ہے کہ فلاں سے نعمت زائل ہو جائے خواہ مجھے ملے نہ ملے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اس سے چھن کر میرے پاس آ جائے. تو دونوں کو حسد میں شمار کیا جائے گا. تو کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرنا یا یہ تمنا کرنا کہ فلاں نعمت اس سے دور ہو جائے یا اس سے دور ہو کر میرے پاس آ جائے یا کسی اور کے پاس آ جائے، یہ حسد کہلاتا ہے. اور نبی پاک صاحب الاولاد سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہوں نے نیکیوں ہی کی راہ دکھائی اور نیکیوں کے راستے ہی کشادہ فرمائے، وہ خود فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد شریف کی روایت ہے کہ ایاکم والحسد، حسد سے بچو، اس بری بیماری سے بچو. کیوں؟ فان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب او کما قال، کہ حسد ایسی بیماری ہے، ایسی آگ ہے جو نیکیوں کو اسی طرح جلا دیتی ہے، اسی طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے.
اللہ
تعالی ہمیں محفوظ رکھے. آپ نے بھی جس طرح ذکر کیا ابلیس کا ذکر کیا، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر در منصور میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 جس میں ابلیس کا پورا یہ واقعہ ہے کہ اسے یہ حکم ہوا تھا، فرشتوں کو حکم ہوا تھا جس میں اس کو بھی حکم شامل تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا جائے آپ کی عظمت کے اظہار کے لیے. تو ایک تو ابلیس کا تکبر تھا جس کا قرآن میں بیان ہے کہ اس نے اپنے آپ کو افضل العلیٰ سمجھا. دوسری وجہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے در منصور میں یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی پہلی نافرمانی جس گناہ کے سبب ہوئی وہ حسد تھا، کہ ابلیس کو یہ حسد ہوا کہ میں معلم الملکوت ہوں، فرشتوں کو پڑھانے والا بڑا عابد و زاہد ہے، بہت بڑا علامہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو افضلیت عطا فرما رہا ہے اور حکم فرما رہا ہے کہ آدم کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے اسے سجدہ کرو
کیونکہ وہ میرا خلیفہ ہے.
جی، تو حسد کی بنیاد پر، حسد کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اللہ تعالیٰ کی پہلی نافرمانی ہوئی، اور ایسی نافرمانی ہوئی کہ وہ جو فرشتوں کو پڑھاتا تھا، بڑا عابد و زاہد تھا، قرآن نے فتویٰ دے دیا وکانا من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا. اور حسد کرنے والا غور کرے کہ میں کتنی بری بیماری میں مبتلا ہوں، یعنی حسد کرنے والا کر کیا رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے، ساری مخلوق کو رزق تقسیم فرمانے والا ہے، اپنے ارادے سے، اپنی تقدیر سے مخلوق میں نعمتوں کو بانٹنے والا ہے. اب حاسد کرتا کیا ہے کہ میرے مسلمان بھائی کو کوئی نعمت ملی ہے، خواہ وہ مال ملا ہے، عزت ملی ہے، مرتبہ ملا ہے، دینی منصب ملا ہے، کوئی بھی نعمت ملی ہے، اس نعمت کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو. اب وہ حسد کرنے والا گویا کہ یہ کہہ رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اس نعمت کا حقدار نہیں تھا، مستحق نہیں تھا،
اور اس کو یہ نعمت دی گئی تو اللہ تعالیٰ کی
سوچ تو نہیں رہا ہوتا,
سوچ نہیں رہا
تو نہیں ہے کہ اس کا حقدار نہیں تھا, اس کو ایسے مل گئی, وہ تو بس اپنے اندر ہی اندر جل رہا ہوتا ہے کہ یار اس کو یہ کیسے مل گیا یار, اتنی اچھی نعت پڑھتا ہے یار, اتنا اچھا بیان کرتا ہے یار, یہ اتنا خوبصورت کیسے ہے, اتنا مالدار ہے یہ, یہ مطلب وہ خود خود جل رہا ہوتا ہے, یہ تو نہیں سوچتا کہ حقدار نہیں ہے اور یہ سب.
اشفاق بھائی کچھ باتیں سوچی نہیں جاتی لیکن کچھ چیزوں کے ضمن میں کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں,
یہ ضمن میں آ جاتا,
یعنی گویا کہ, اور یہ اس کو علماء نے بیان بھی کیا کہ حسد کرنے والا گویا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر, اس کی تقدیر پر راضی نہیں ہے. اور شعب الایمان کی روایت ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, من لم یرضی بقضائی وقدری فلیلتمس ربا غیری او کما قال. اتنا ڈرا دینے والا یہ فرمان ہے اور کتنا اس میں غضب کا اظہار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے فیصلے اور میری تقدیر پر راضی نہ ہو تو وہ میرے سوا کسی دوسرے رب کو تلاش کر لے. تو حسد کرنے والا گویا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا.
اللہ اکبر. عمران بھائی, جیلسی یہ ہر شعبے میں پائی جاتی ہے, ہر جگہ پر جیلسی ایک ایسا عنصر ہے کہ ملے گا, تو اس کس طرح اس کا علاج کیا جائے, کیسے بچا جائے, اور آسان الفاظ میں اسے ڈیفائن کیسے کریں گے آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے کیسے بچا جائے؟ اولاً تو اس کے نقصانات پر غور کیا جائے. اب حسد کا جو لغوی معنی ہے اسی پر اگر غور کیا جائے تو بندہ اس سے دور رہنے کے لیے راضی ہوتا ہے اور اس سے بچنے کا اس کا ذہن بنتا ہے. اب حسد کا لغوی معنی ہوتا ہے کھجلانا یا کھوکھلا کرنا. تو جس طرح ایک کھوکھلی چیز بندے کو کر دیا کرتی ہے تو اسی طرح حسد بھی جو ہے بندے کے دل کو اندر سے کھوکھلا کر دیا کرتا ہے. حسد کا ایک معنی جو ہے وہ چیچڑی بھی بیان کیا جاتا ہے, کہ جس طرح چیچڑی ہوتی ہے اور وہ جانور کے جسم سے چپٹ کر اس کا خون جو ہے چوسا کرتی ہے, اسی طرح کہا جاتا ہے کہ یہ حسد بندے کے دل کے ساتھ چپٹ جاتا ہے, لپٹ جاتا ہے اور پھر اس کے خون کو چوسنا شروع کر دیتا ہے.
اللہ اللہ.
اور یہاں تک کہ بندہ جو ہے وہ کھوکھلا ہو جایا کرتا ہے اور بیماری کا شکار ہو جایا کرتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے, لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد. فرمایا ایک مسلمان کے دل کے اندر حسد اور ایمان یہ جمع نہیں ہو سکتے.
اللہ اکبر. اچھا.
حسد اور ایمان مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کتنا ڈرانے والا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لیس منی ذو حسد ولا انا منہ. فرمایا کہ حسد کرنے والا مجھ سے نہیں ہے اور میں بھی حسد کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. تو یہ وہ اس کے نقصانات ہیں کہ جب بندہ اس کو پڑھے گا, علم دین کو حاصل کرے گا تو اس سے بچنے کا ذہن بھی بنے گا. آج کل اشفاق بھائی ہر بندہ پریشان ہے, پریشانی کے عالم میں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت پیاری حدیث مبارک طبرانی شریف کی ہے, عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا. فرمایا لوگ اس وقت تک خیر و بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ آپس میں حسد نہیں کیا کریں گے. جب آپس میں حسد کرنے لگیں گے تو آپس کی خیر و بھلائی دور ہو جائے گی اور ہر بندہ پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے گا. یہ حسد اور بغض جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ پرانی امتوں کی بیماریاں بھی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے عالی شان ہے, فرمایا ذب الیکم داعی الامم قبلکم. فرمایا کہ تمہارے اندر پچھلی امتوں کی بیماریاں عام ہو گئی ہیں. اور فرمایا وہ بغض ہے اور حسد ہے. تو پچھلی امتوں کی اگر ہم بیماریوں کو دیکھیں اور ان کے حالات کو دیکھیں, ان کے واقعات کو دیکھیں, کس طرح تباہ و برباد ہو گئی, وہی بیماریاں اگر ہمارے اندر ہوں گی تو ہم کیسے بیماری سے اور کیسے تباہ کاری سے بچ سکیں گے. تو یہ وہ لوازمات ہیں, یہ وہ علم ہے کہ اگر بندہ اس کے نقصانات پر غور کرے اور اس کی تباہ کاریوں پہ بندہ غور کرے تو پھر بندہ حسد سے بچ سکے.
بہت اچھی بات کی آپ نے, بڑی پیاری پیاری حدیثیں آپ نے سنائی ماشاء اللہ. یہ بتائیں, زمین میں جو سب سے پہلا فساد ہوا, جو سب سے پہلا خون ہوا,
جی
وہ کس وجہ سے ہوا؟
وہ بھی اسی وجہ سے ہوا. سب سے پہلا گناہ جیسے کہ ہمارے راشد بھائی نے بیان فرمایا, آسمان میں ابلیس نے کیا,
وہ بھی حسد تھا اور تکبر کی وجہ.
اور اسی طرح زمین کے اندر قابیل نے کیا, وہ بھی حسد تھا. تو وہ حابیل کو جو قتل کیا گیا, تو یہ حسد ہی پہلا گناہ ہے کہ جو روئے زمین پر اور آسمان پر کیا گیا ہے. اور اسی کی وجہ سے شیطان کو دھتکار بھی دیا گیا, وکانا من الکافرین, جیسا کہ فرمایا کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے.
حسد ایک ایسا گناہ بھی ہے جو ایمان بھی برباد کر دیتا ہے,
جی
جیسا کہ شیطان کا ہوا. اور ایسا گناہ بھی ہے کہ جس جو قتل کی طرف لے جاتا ہے. دونوں بڑے جرائم ہم سمجھتے ہیں اپنے دل میں ان کی ہیبت رکھتے ہیں یار کسی کا ایمان برباد ہو جائے, اور ایک طرف قتل کہ اس نے حسد میں اتنا اندھا ہو گیا وہ کہ وہ اس کی قتل تک پہنچ گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی موجود ہو جن لوگوں کے درمیان, لیکن قرآن فرمائے کہ حسدم من عندی انفسہم, یہ لوگ صرف حسد کی وجہ سے ان سے دور بھاگتے ہیں. اگر یہ حسد ختم ہو جائے, کیونکہ انہیں حسد تھا کہ یہ کیسے بنی اسماعیل سے نبی پیدا ہو گیا, بنی اسرائیل سے ہونا چاہیے, پچھلے 2000 کم و بیش انبیاء بنی اسرائیل سے ہوتے رہے اور ایک نبی بنی اسماعیل سے ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی کئی جگہ پر ارشاد فرمایا نا, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے, یختص برحمتہ من یشاء, اللہ جسے چاہے اپنے فضل سے خاص کر لے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اسے کہاں پہ اپنی رسالت بھیجنی ہے. تو یہ لوگ کیوں حسد کرتے ہیں کہ ہم ہماری قوم سے کیوں نبی نہ ہوا, تو اس کے نتیجے میں ایمان ہی نہ ملا, یہ توفیق ہی نہ ملی, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پر مسعود یا ان لوگوں کے درمیان موجود, ان کی باتیں موجود, ان کی خوشبو موجود, ان کی مبارک معجزات موجود, لیکن حسد کیا برائی ہے, کیا بولو اس کے لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد. استغفر اللہ استغفر اللہ. اور یہ کہاں پر لے گیا کہ ایمان ہی نہ ملا, منافقین ٹھہرے ان میں سے کتنے, اور کتنے کافر رہے, اسلام سے دور رہے. اللہ پاک حسد سے محفوظ فرمائے. منعم مدنی بھائی کی طرف چلتے ہیں. حضور کیسے بچے ہیں اب اس اتنی زبردست اور خطرناک بیماری سے؟ اگر ابھی کوئی کینسر کے بارے میں بیان ہو رہا ہوتا اس سے کیسے بچے, تو مجھے لگتا ہے کہ ہر ویور بڑے غور سے سن رہا ہوتا کہ یار کینسر سے بچنا چاہیے, بڑی خطرناک بیماری ہے, دنیا بالکل برباد کر کے رکھ دیتی ہے ظاہری طور پر. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ صبر کرنے والے کو, بلکہ یقیناً صبر کرنے والے کو اللہ کی جناب سے اجر ملے گا. حسد اس سے بھی بڑی بیماری ہے جو ایمان ہی کو چاٹ جاتی ہے, اس کا علاج کے بارے میں کیا فرمائیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشفاق بھائی, حسد کرنے والے کو اتنا سوچ لینا چاہیے کہ جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کا تو کچھ بھی نہیں جائے گا, نہ اس کا کچھ بگڑے گا, لیکن جو حسد کرنے والا ہے اس کا دن کا چین بھی رات کا سکون دونوں برباد ہو جاتا ہے. کہ رات یہ بندہ جس سے حسد کر رہا ہے, اگر اس کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ بندہ مجھ سے حسد کرتا ہے, تو اس کو تھوڑی دیر تکلیف ہوگی کہ یار اس کو تو میں اچھا سمجھتا تھا, یہ تو میرے ساتھ اس کے تعلقات بھی اچھے تھے اور یہ میرے ساتھ حسد کر رہا ہے اور یہ مجھ سے جلتا ہے, اس کو عارضی طور پر کچھ تکلیف ہوگی. لیکن جو خود حسد کرنے والا ہے اس کا دن کو بھی اس کو تکلیف ہوتی رہتی ہے, رات کو بھی تکلیف ہوتی رہتی ہے, دنیا کے اندر بھی وہ ذلیل و خوار رہتا ہے, اور آخرت کے اندر جو اس کا عذاب دیا جائے گا وہ ایک الگ ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں جو حسد کرنے والا ہے یہ جہنم میں سور کی شکل میں جائے گا. اب اندازہ لگائیے کہ دنیا کے اندر بھی عجیب کشمکش میں, یار پتہ نہیں جس سے میں حسد کرتا ہوں وہ کیا کر رہا ہوگا, اس کے بارے میں سوچنا, اس کا پیسہ تو نہیں بڑھ رہا, اس کے پاس زیادہ دولت تو نہیں آگی, اس کے پاس نعمتوں کی ریل پیل تو نہیں ہوگی, اس طرح کی سوچ رہتی ہے ہر وقت. اس کے پاس کچھ آ جائے اس کو تکلیف ہونے لگ جاتی ہے. اس طرح بندہ حسد کی وجہ سے اور بھی کئی سارے گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے. غیبت وہ بھی اسی کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے. جب اس کا دل کرے گا کہ اس سے جلتا ہے تو لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا کہ لوگوں کے سامنے میں اس کو نیچا دکھاؤں, تو غیبت کرے گا. تو یہ مست سی بات ہے کہ وہ غیبت کرے گا اور بھی کئی سارے.
غیبت اسی کی عام طور پہ ہوتی ہے جس کے لیے دل میں کوئی بیر ہوتا ہے,
جی کینا ہوتا ہے, بغض ہوتا ہے, اسی کا
حسد. یہ پھر مل کے پھر غیبت ہوتی ہے اس کی,
جی
بڑا بڑا کئی سارے بنتا ہے, بڑا روتا ہے, بڑا یوں ہے یوں ہے, اس کا پتا ہے مجھے کیسے مالدار ہوا ہے, سارے دو نمبر کے کام کیے ہیں. اب یہ حسد ہے دل میں تو پھر اس کی برائیاں کر رہا ہے, کبھی الزام لگا رہا ہے, کبھی اس کی جڑیں کاٹ رہا ہے, اور حقیقت میں اپنی جڑیں کاٹ رہا ہو.
جی, اور اس وقت بھی تاریخ گواہ ہے کہ جو محسود ہوتا ہے, جس سے حسد کیا جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تو بڑا مقام عطا فرماتا ہے, اس کو تو کچھ نہیں ہوتا. یہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے جو حسد کرنے والا ہے, اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوگا. اس کو ایک واقعے سے سمجھیں کہ ایک شخص تھا, اس کو بادشاہ کے بارگاہ کے اندر بڑا مقام حاصل تھا. وہ بادشاہ کے سامنے کھڑا رہتا اور اچھی اچھی نصیحتیں کرتا رہتا, کہتا کہ احسان کرنے والوں کو احسان کا بدلہ دیا جائے, اور جو برائی کرنے والا ہے اس سے بندہ برائی سے پیش نہ آئے, کہ اس کے لیے خود اس کی برائی ہی کافی ہے. یعنی یہ اس نصیحت کرتا, اور بادشاہ
ایک بار پھر یہ نصیحت, کیا نصیحت کرتا؟
کہ احسان کرنے والے کو اس کے احسان کا بدلہ دیا جائے, اور جو برائی کرنے والا ہے اس سے برائی سے پیش نہ آیا جائے,
اس کو بدلا نہ دیا جائے,
اس کو بدلا نہ دیا جائے, اس کے لیے اس کی صرف برائی ہی کافی ہے. یہ یعنی نصیحت کرتا رہتا. اس وجہ سے بادشاہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے بڑا معزز تھا. اب اس سے ایک درباری کو جو ہے حسد ہو گیا کہ اس کو یہ مقام کیوں حاصل ہوا, یہ مقام ہمیں حاصل کیوں نہیں ہوا. وہ اسے جلنے لگ گیا, اور ہر وقت جو اس تاڑ کے اندر رہتا کہ کبھی مجھے موقع ملے تو میں اس کو بادشاہ کے سامنے ذلیل کرواؤں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسے لوگوں کو ذلیل نہیں کرتا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام عطا فرماتا ہے. اب وہ یہ سوچتا رہتا. ایک مرتبہ جو ہے اس نے یہ سوچا کہ آج میں اس کو جو ہے ذلیل کرواؤں گا ہی. وہ بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ جو فلاں آپ کا درباری ہے جس کو آپ بڑا معزز سمجھتے ہیں, وہ آپ کے بارے میں لوگوں کو کہتا پھرتا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے.
वो उसने कहा कि क्या प्रूफ है इसका, क्या दलील है, क्या सबूत है? तो उसने कहा कि मैं आपको इसका सबूत दूंगा। जब दूसरा दिन आया वो उस दरबारी को अपने घर ले गया और एक दावत उसने दी, उसको अपने घर पर ले गया और कच्चे लहसुन वाला सालन खिला दिया। अब जब कच्चे लहसुन वाला सालन खिला दिया, वो खाना खाने के बाद फौरन बादशाह के पास, जिस तरह उसका मामूल था, वो आकर वहाँ पर खड़ा हो गया और वही नसीहत करने लगा जो वो नसीहत रोजाना किया करता था।
बादशाह करने लगा, अच्छी अच्छी बातें करने लगा,
बातें करने लगा। अब बादशाह ने उसको अपने करीब बुलाया, बादशाह को था कि अगर इसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया तो फिर ऐसा मसला हो जाएगा। अब जैसे वो उसके करीब आया, अब उसने तो इस नियत से अपने मुंह पर हाथ रखा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुंह की बदबू की वजह से बादशाह को तकलीफ पहुंचे। अब जैसे बादशाह के वो करीब हुआ तो अब उसने ये बादशाह ने ये समझा कि वाकई इसने जो है लोगों को यही बताता फिरता है कि मेरे मुंह से बदबू आती है, तभी इसने अपने मुंह पर जो है हाथ रख लिया है।
ठीक है,
अब जो है बादशाह को बड़ा जलाल आ गया, उसने जो है खत लिखा।
बादशाह को जल्दी जलाल क्यों आ जाता है? बहुत जल्दी जलाल नहीं आता बादशाह को?
बादशाह को जलाल
क्योंकि उसका एक खादिम तो आ गया, उसे भी जलाल आ गया,
उसे भी जलाल आ गया।
शादी कर दी गई थी ना कि कितना बंदा आएगा आपके पास और वो जो है यूं हाथ रखेगा और उसकी वजह ये है।
ठीक है,
पहले से
प्लानिंग की थी उसने, पूरा उसको मरवाने का काम किया था, लेकिन फिर अल्लाह बचाने वाला हो तो कौन कुछ कर सकता है।
अब उसने खत उठाया, कलम उठाया और उस पर लिखना शुरू कर दिया। बादशाह का ये रूल था कि जब भी वो किसी को इनाम देना चाहता था, इनाम से नवाजना चाहता था, अपने हाथ से खत लिखता था। लेकिन इस मरतबा उसने खिलाफे का क्यास ये किया, इस मरतबा उसने सजा का हुक्म दिया और अपने हाथ से लिखना शुरू कर दिया कि भाई जैसे ये खत तुम्हारे पास खत लेकर आए ये बंदा, इसको फौरन कत्ल कर देना और इसकी लाश में भूसा भर के इसको वापस हमारे पास भेज देना।
अच्छा।
अब जैसे वो खत लेकर बाहर निकला तो वहां पर वही दरबारी उसको मिला कि जिसने उसको कच्चे लहसुन वाला सालन खिलाया था। अब उसने जो है वो साबका तरीके पर क्यास किया, उसने सोचा कि लगता है कोई इसको इनाम दिया जा रहा है। उसने कहा ये खत मुझे दे दो, मैं दे देता हूँ। तो उस जो दरबारी मुअज्जज दरबारी था, उसने आला दर्जी का मुजारा किया, उसने कहा ठीक है तुम ले जाओ। वो खत उसने लिया और वहां पर पहुंचा। जैसे उस आमिल के पास पहुंचा, आमिल ने उसको खोला। अब वो तो मांगने लगा कि मुझे इनाम दो, क्योंकि उसके जहन में यही था कि मुझे इनाम मिलेगा। लेकिन आमिल ने जैसे उसको खोला तो उसमें जो है कत्ल का आर्डर था, बादशाह की तरफ से इसको कत्ल कर दो फौरन। उसने कहा कि बादशाह की तरफ से हुक्म आया है। अब जैसे उसको पता चला, वो हक्का बक्का और अगर मगर करने लगा कि वल्लाह ये मेरा नहीं है, ये खत तो फुलां का था, बादशाह से पूछवा लो, ये वो करने लगा। लेकिन आमिल आमिल था, उसने कहा बादशाह के फरमान में अगर मगर की तो गुंजाइश ही नहीं है। अब उसके बाद जो है उसने उसको पकड़ा, उसको कत्ल कर दिया। अब दूसरे दिन जब बादशाह का दरबार लगा, वही जो दरबारी था मुअज्जज दरबारी, वो वहां पर पहुंचा। बादशाह बड़ा हैरान कि तुम्हें तो मैंने खत दिया था, उसका क्या बना? कहा मुझसे वो फुलां दरबारी ने ले लिया था, वो चला गया। कहा उसने वो तो तुम्हारे बारे में कहता था कि तुम लोगों को बताते फिरते हो कि मेरे मुंह से जो है बदबू आती है। कहा मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। कहा फिर तुम उसने उस दिन अपने मुंह पे हाथ क्यों रखा था? तो उसने सारा वाक्य क्या सुनाया कि उसने मुझे कच्चे लहसुन का सालन खिलाया था,
इसलिए मैंने दावत की और ये सब खिलाया,
ये सब खिलाया। अब इस पूरे वाक्य से अंदाजा लगाइए कि जो हसद करने वाला
बादशाह समझ गया,
बादशाह समझ गया और उसने जो है उसको इनामो कराम से भी नवाजा और उसकी बारगाह के अंदर, बादशाह की बारगाह में उसका मुकाम मजीद बढ़ गया। अब यहाँ से अंदाजा लगाइए कि जो हसद करने वाला था वो दुनिया के अंदर तो जलीलो खार हुआ ही, कि बादशाह को जब पता चला, बादशाह का भी माइंड उसके बारे में बन गया कि वाकई वो गलत इंसान था और कत्ल भी उसी को किया गया। अब देखिए दुनिया के अंदर भी उसकी जलील किस्म की मौत हुई और वो दुनिया के अंदर भी जिल्लत खारी उसका मुकद्दर बनी, और जिससे उसने हसद किया था उसका मकाम पहले कुछ कम था लेकिन अब उससे भी ज्यादा बढ़ गया। अब यहाँ से अंदाजा लगाया जाए कि हसद करने वाला है।
नसीहत भी पूरी हुई ना, एहसान करने वाले के साथ एहसान करो और बुराई करने वाले को बदला ना दो बुराई के जरिए, क्योंकि उसकी बुराई ही उसे काफी है,
काफी है।
उसकी बुराई नहीं उसे दार पे पहुंचा दिया
जी। और इसके अलावा अपने दिल पर भी बंदा गौर करे कि मैं जिससे हसद कर रहा हूँ आखिर मेरा इसमें फायदा क्या है? फायदा भी कोई नहीं है। हालांकि ये ईमान के लिए भी बहुत बड़ी जहर कातिल चीज है हसद। इसके अलावा और भी कई नेकियों को भी खा जाती है। इसके अलावा और भी काफी सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से बंदा जो है हसद से पनाह मांगनी चाहिए।
बादशाह
अगर भी गौर करे,
बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आपने, हसद के हवाले से अच्छी बात की। बादशाह इस किस्म के यूनिक ऑर्डर किसे देते थे? आपने देखा बादशाह वो उसको कत्ल करके खाल में भूसा भर के भेजो, ऐसा आपने सुना है कभी? ये बादशाह लोगों का माइंड बड़ा चलता था। चले भाई दिमाग चले तो अच्छी चीजों में चलना चाहिए।
बादशाह जो ठहरे,
बादशाह जो ठहरे, ठीक है। असद भाई क्या फरमा रहे?
इसी हिकायत को लेते हुए इमाम गजारी रहमतुल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी मिसाल बयान फरमाई है कि हासिद जो होता है इसकी मिसाल में बयान फरमाई, हासिद की मिसाल गोया ऐसे है कि वो किसी को पत्थर मारता है, वो पत्थर उस शख्स को लगता नहीं है बल्कि पलट कर दोबारा उसकी अपनी आंख को आकर लग जाता है और उससे उसकी आंख फूट जाती है। अब गुस्से में आकर दोबारा ये दूसरा पत्थर मारता है, दूसरा पत्थर मारता है, वो भी इसको नहीं लगता जाकर, वो दोबारा पलट कर उसी की आंख को लगता है लेकिन फिर भी ये ठंडा नहीं होता और फिर भी ये गुस्से में आकर तीसरा पत्थर उठाकर फेंकता है और वो पत्थर भी जब वो जाता है तो पलट कर दोबारा इसकी तरफ आता है और उसका भी सर फट जाता है और इसको देख कर इसके जो साथी होते हैं वो उस पर हंस रहे होते हैं। تو فرمایا اسی طرح حاسد اس کی مثال یہی ہے کہ وہ اسی طرح کے کام شیطان اسے لے رہا ہوتا ہے اور وہ فضولیات میں پڑا ہوتا ہے، اپنے آپ پر مصیبت اس نے اڈیلی ہوتی ہے، مصیبت پڑا ہوتا ہے جس سے وہ حسد کرتا ہے، اس کو پتا بھی نہیں، وہ بڑے اطمینان سے اپنی زندگی گزار ہے، لیکن یہ حاسد یہ پریشانی میں یہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور شیطان اس کو دیکھ کر وہ مسکرا رہا ہے.
بالکل، کہ اپنے آپ کو ہی وہ نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. طلبہ میں بھی آپس میں اسٹوڈینٹس میں ایک ہی فیلوز جو ہوتے ہیں، کولیگز ہوتے ہیں، ان میں بھی حسد پایا جاتا ہے، بعض اوقات پیدا ہو جاتا ہے، یار یہ بہت جلدی سمجھ جاتا ہے، ہم کو سمجھ نہیں آتی، اس کے نمبر بہت اچھے آتے ہیں، وہ کیسے بچے حسد سے؟ اب ایک کلاس میں پڑھتے ہیں تو یہ تھوڑا سا آ جاتا ہے.
دیکھیں نعمت جو بھی ہوگی اس پر حسد تو کیا جاتا ہے.
اچھا ضرور.
اور اس میں اللہ سے دعا ہی کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ اس سے نجات عطا فرمائے. اور مجھے عربی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، کسی نے کہا ہے کہ کل العداوتی قد ترجا ازالتها، فرمایا ہر دشمنی کا ازالہ ممکن ہے، ہر دشمنی کا ازالہ ممکن ہے، اس کو دور کیا جا سکا ہے. الا عداوت من عادا کان حسد، مگر جو حسد کی وجہ سے تم سے دشمنی رکھے اس کو دور نہیں کیا جا سکتا،
کوئی علاج نہیں ہے.
کیونکہ وہ حاسد تو آپ سے خوش ہی اس وقت ہوگا کہ جب آپ سے وہ نعمت چھن جائے گی،
نعمت چلی جائے گی،
نعمت آپ سے چلی جائے گی. تو حاسد کو خوش نہیں کیا جا سکتا، البتہ رب سے دعا کرے کہ باری تعالیٰ مجھے اس سے نجات عطا فرما،
شر سے
حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما.
حاسد کسی کے لیے پتہ چل جائے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ مجھ سے حسد کرتا ہے عمران بھائی، تو اب پھر ہم بھی اس کے لیے وہ شروع کر دیں گے، ارے بڑا بےغیرت آدمی ہے، مجھ سے حسد کرتا ہے، میں اس کے لیے اتنا اچھا سوچتا تھا، اب میں بھی نہیں چھوڑوں گا اس کو، اب میں بھی اس کو کہیں کا نہیں رکھوں گا. اور پھر یہ دشمنی پال لینی چاہیے، اگر کسی کے لیے واقعی نشانیاں بھی مل جائیں اور پتا چل جائے واقعی وہ حسد کرتا ہے،
اس پر تو ترس آنا چاہیے.
اچھا،
جس کے بعد
مجھ سے حسد کرتا ہے پھر بھی مجھے ہی ترس ہے،
اس پہ ترس آنا چاہیے کہ یہ بندہ بھولے بھالے پن کے اندر اپنی نیکیاں کو برباد کر رہا ہے اور اپنے لیے اپنے نامہ اعمال کے اندر گناہ کو لکھوا رہا ہے، اس کے اوپر تو ترس آنا چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے بلا وجہ، اس کو کوئی حاصل بھی نہیں ہونا، ابھی جو اتنی گفتگو ہوئی ہے کچھ حاصل بھی نہیں ہونا، رب کی ناراضی ویسے ہی وہ مول لے رہا ہے، اس کے لیے تو دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ اس سے نجات.
بلکہ اشفاق یہ بھی فرمائے گا نا کہ حاسد وہ واحد ظالم ہے کہ جس کی حالت مظلوم کی طرح.
کیا بات،
یعنی کہ یہ حسد کر کے یہ ظلم کر رہا ہے
اپنے اوپر، ظلم
لیکن ظلم اپنے آپ پر کر،
اللہ اللہ،
اور یہ مظلوم شخص اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد سے معاف.
تو اگر کسی کے لیے پتا چل جائے حسد بھائی کہ وہ حسد کرتا ہے، ہم اس کے لیے دعا کریں، اور پہلے اگر بھلائی کرتے تھے تو اور بڑھا دیں کہ چلو یار بےچارا مظلوم ہے میرا مسلمان بھائی ہے، ہو سکتا ہے کہ اب کی بار پیار پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ تو دل بدلنے پہ قادر ہے.
مبارک مہینہ سل من قطع کا، جو تم سے تعلق کرے سے جو ہے وہ تم ملو،
زبردست،
وعفو عن من ظلمک، اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کیا کرو.
کیا بات،
یہ تو اسلامی تعلیمات ہیں، ورنہ جیسے کو تیسا نہیں ہونا چاہیے.
بالکل،
اگر وہ بھی حسد کر رہا ہے اور ہم بھی حسد کریں گے تو اپنے لیے تباہی انمول.
اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں ہونا چاہیے.
بالکل،
کچھ کال دے دیں پہلے.
اطہر اتاری راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں، اشفاق مدنی بھائی اگر اس پہ روشنی ڈالتے. میرے ذہن کے مطابق کہ علم دین سے دوری ہو اور خود نمائی اور اس طرح حب جا کی وجہ سے بعض اوقات حسد کی آگ میں بندہ جلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اگر ہم عاجزی کا پیکر بن جائے اور دوسروں کے لیے اچھا سوچے تو انشاءاللہ عزوجل اس سے باطنی بیماری سے ہم بچ سکتے ہیں.
بہت اچھی بات کی، بہت اچھی بات کی. جب یہ برائیاں حب جا اور یہ سب دل میں ہوں گی تو بھی حسد پیدا ہو سکتا ہے. جب بندہ اللہ ہی سے لو لگا لے اور سب کچھ سارا فضل اللہ ہی کی طرف سے جانے کہ جو بھی کسی کو نعمت ملی اللہ پاک نے دی ہے، تو بس پھر اس کا جو لو لگی ہوگی وہ اللہ سے لگی ہوگی، جب دوسرے کو عطا کیا ہے مجھے بھی عطا فرما دے گا، میرے لیے بہتر نہیں ہے تو مجھے نہ عطا فرمائے، کیونکہ میرے لیے بہتر نہیں ہے نا وہ چیز جو دوسرے کو ملی اس کے لیے بہتر ہوگی، میرے لیے بہتر نہیں تھی مجھے عطا نہیں فرمائی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگی ہوگی تو انشاءاللہ اپنی سوچ جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی. اگلی کال.
ان مراد آباد سے محمد نازش عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا موضوع آپ نے رکھا ہے. اس حوالے سے ایک سوال میرا یہ تھا، تو کیا ہم ایک دوسرے کو جس طرح ساتھ میں پڑھتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار کاش میں بھی اس طرح ہوتا، اس طرح عالم بن جاتا، اس طرح میں مفتی ہوتا، اس طرح سے، تو یہ کیا یہ بھی حسد کے زمرے میں آئے گا؟ اس کی وضاحت فرما دیں.
جی راشد بھائی، دیکھیں ایک کاش میں بھی ہوتا ہے سر.
وہ کاش کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہ حسد نہیں ہے.
اچھا یہ حسد نہیں ہے.
جی ایک ہوتی ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک.
اچھا،
یا کسی چیز پر للچانا. حسد کی تعریف میں بھی ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ سامنے والے کو جو نعمت ملی ہوئی ہے
اس سے اس نعمت کے زائل ہونے کی خواہش رکھنا، خواہ وہ زائل ہو کر مجھے ملے، کسی اور کو ملے، یا کسی کو بھی نہ ملے، لیکن رشک یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ جو نعمت تو نے اسے عطا کی ہے، اس کی نعمت میں تو برکت رہے، اسی کی مثل نعمت مجھے بھی عطا کی جائے. اس کو عربی زبان میں غبطہ کہا جاتا ہے، رشک کرنا، یا ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے تنافس، للچانا.
اچھا
للچانا
تو یہ ٹھیک ہے، یہ جو ہے
تو نیکیوں کے بالخصوص آخرت کے معاملے میں تو یہ ہونا چاہیے، رغبت ہونی چاہیے کہ اللہ کے نیک بندوں کو دیکھ کر ہمیں یہ خواہش ہو، ہمارا دل للچائے کہ کاش ہمیں بھی یہ سعادت ملے.
اچھا اور یہ غبطہ تو اشفاق بھی کبھی واجب بھی ہوا کرتا ہے.
اچھا
رش کرنا کبھی واجب بھی ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ سوم و صلات کا پابند ہے، باجماعت نماز ہے، ایک بندہ ہے باجماعت نمازیں پڑھتا ہے اور جماعت واجب ہے، تو اس کو دیکھ کر جو ہے یہ تمنا کرتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے اس کو ہمت دی ہے باجماعت نماز پڑھنے کی، مجھے بھی عطا فرما. تو یہ تو رشک واجب کی صورت میں آئے گا. اور جو دیگر مثالیں ہیں جیسے راشد بھائی نے بیان فرمائی ہیں کہ نیکیوں کے اندر دیکھتا ہے کہ ایک بندہ تہجد کا بھی پابند ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، تو وہ مستحبات کے اندر آئے گا، تو وہ جو ہے وہ رشک مستحب ہوا کرے گا. تو یہ رشک تو بہرحال جائز ہے اور ہمیں ہونا
محشر کے میدان میں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر آئے اور پچھلے رشک کریں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا نا کل محشر کے میدان میں مجھے وہ مقام عطا فرمایا جائے گا کہ اس پر اگلے اور پچھلے سب رشک کریں گے.
سبحان اللہ. اسی شعر میں رشک یوز کر کے بتائیں ہمارے ساتھ ماشاء اللہ بڑے پیارے ثناخواں عدنان شیخ بھائی بھی موجود ہیں، ان سے کلام بھی سننا ہے. آپ کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں بھائی، مرحبا، ویلکم. کوئی ایسا شعر جس میں رشک ہے.
رشک کا میں ہوں رنگ روح آفتاب ہوں، رشک کا میں ہوں رنگ روح آفتاب ہوں، ذرا تیرا جو ہے جگہ گئے تو جناب ہو، ذرا تیرا جو ہے جگہ گئے تو جناب ہو.
سبحان اللہ. اس کو ذرا ڈیفائن بھی کر دیں، کیا مطلب ہے اس کا کچھ آسان انداز؟
کوشش کرتا ہوں.
جی جی.
یعنی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے قدموں کی خاک کا ایک ذرہ ہوں، تو اس لیے میں چاند سورج کے لیے بھائی سے رشک ہوں.
آئے آئے آئے. سبحان اللہ. قمر
کی امتی آقا کی غلام ہے،
قمر ہوں رنگ رخ آفتاب. اچھا یوں بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کہ اگر میں آپ کے قدموں کا ذرہ ہو جاؤں،
آمین،
تو پھر میں رشک قمر بن جاؤں، رنگ رخ آفتاب بن جاؤں. سبحان اللہ. شہ گردوں جناب، یعنی بڑی عزتوں والی سرکار. گردوں ویسے آسمان کو کہتے ہیں، تو مراد یہ بلندی ہے کہ سرکار تو وہ ہیں کہ آپ کی بلندی آسمانوں کی بلندی کی طرح ہے. سبحان اللہ. عدنان بھائی آپ بھی کوئی شعر سنائے نا جس میں رشک آئے. امیر علیہ سنت کا ایک بڑا پیارا شعر
رشک ہے.
تیری قسمت پہ رشک آ رہا ہے کہ مدینے کو تو جا رہا ہے، آہا جاتا ہے مجھ کو رونا کر، آہا جاتا ہے مجھ کو رونا کر، تو صدا میں رو رو کے کہنا.
کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رشک کی توفیق دے، نیکیوں پہ رشک کریں، نیکوں پہ رشک کریں، اور دنیاوی معاملات پہ کیا رشک کرنا، یہ تو ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں. اللہ تعالیٰ دینی معاملات پر، اخروی معاملات میں ہمیں رشک کی توفیق دے. ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی عبد الحبیب اتاری بھی موجود ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں. حسد ہمارا موضوع ہے حضور، بہت مشکل معاملہ ہے. اولیاء اکرام کے واقعات اور معاملات بھی سنتے ہیں تو یہ پڑھنے کو ملا ہے کہ اللہ کے اولیاء کو بھی سب سے آخری میں جن برائیوں سے نکالا جاتا ہے نا، آہستہ آہستہ وہ برائیاں نکلتی ہیں اور ایک وقت آتا ہے بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عظیم بندے. سب سے آخری برائی سے جو جان چھٹتی ہے نا، وہ حسد کی بیماری ہوتی ہے. یعنی وہ پھر صدیقین کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں. اتنی خطرناک بیماری سے کیسے بچے حضور؟
اب تو یہ سن کر سوچے نا کہ اب ہم تو اولیاء کرام نہیں ہیں تو پھر تو ہم بچ ہی نہیں سکتے. کوشش اور یہ لڑائی تو ہماری جاری رہے گی. یہ نیکی اور بدی کی جو لڑائی ہے شیطان کے خلاف جو جنگ کی لڑائی ہے وہ جاری رہے گی. کیونکہ حسد سے بچنے کا ایک اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ پوزیٹو مائنڈیڈ ہو جائے, دوسروں کی نعمتوں کو دیکھنا چھوڑ دے, دوسروں کے معاملات کی ٹو میں پڑنا چھوڑ دے, اپنے آپ میں خوش رہنے کی عادت ڈالے, انجوائے کرے اپنی لائف کو. خواہ مخواہ کی ٹینشن پال لیتے ہیں, دوسرے کو دیکھ کے تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ دوسروں کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو اپنی نعمتیں بازو
کیسے نہ دیکھیں, آنکھیں بند کر لے کیا کرے, دیکھیں اتار دے,
اچھی نظروں سے دیکھیں نا.
اچھا
ہاں, انجوائے کریں ان کی,
نہ دیکھنے سے مراد
یہی مراد ہے, یہی مراد ہے کہ ان کو اچھی نظروں سے دیکھیں.
ٹھیک ہے,
اگر کسی کو اللہ نے نوازا ہے تو اس میں آپ خوش ہونا سیکھ جائیں.
ٹھیک,
اور اگر واقعی کسی سے حسد ہو گیا ہے پہلے تو یہ چیک کر لیں کہ کس سے ہوا ہے, اور اس کے کئی طریقے امید ہے آپ نے بیان کیے ہوں گے یا کتابوں میں لکھے ہیں کہ آپ کو اگر کسی مسلمان کی تعریف سن کر پرابلم ہوتی ہے, آپ کے سامنے کسی کی تعریف ہو اور آپ کہیں یار کوئی اور بات کرو نا, جب دیکھو اسی کی بات کرتے ہو, تو دیر از سم تھنگ رانگ, کوئی مسئلہ ہے کہ مجھے اس کی تعریف اچھی نہیں لگ رہی.
اچھا,
یا کسی کے نقصان کی خبر ملے یا کسی کی ذلت کی خبر ملے تو خوشی ہوتی ہے, یار بڑا اچھا ہو گیا, میں تو چاہتا یہ تھا برباد ہو جائے, تو دیر از سم کتنا برا ہے اس بندے کا دل جو کسی کے نقصان پہ خوش ہو رہا ہے. تیسرا چیکنگ اس طرح ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی ترقی ملے, عزت ملے, شہرت ملے, نام ہو جائے, پیسہ ملے, تو مجھے تکلیف ہونے لگ جاتی ہے یار یہ کیوں آگے بڑھ گیا. تو یہ چند نشانیاں پہلے چیک کر لیں, اور جب تک اپنی بیماری کو ڈائیگنوز نہیں کریں گے جب تک علاج نہیں ہوگا. بندہ کہے نہیں مجھے حسد نہیں ہے, تو ٹھیک ہے پھر علاج کیسے ہوگا؟ اگر پتا ہے کہ شوگر ہے, پتا ہے کہ بلڈ پریشر ہے, پتا ہے کہ فلاں بیماری, تو علاج ہوگا. تو اس کو ایک بار ڈائیگنوز کر لیں, چیک کر لیں کہ پورے گھر والوں کے, دیکھیے حسد نارملی ہوتا ہے اس سے جو قریب ہوتا ہے, یا تو خاندان میں یا پڑوسیوں میں یا دوستوں میں یا رشتے داروں میں, تو یا کاروباری کولیگز میں یا ساتھ کام کاج کرنے والے جس کو ہم دنیا میں جانتے ہیں. ایک بار اکیلے میں بیٹھ کر غور سے سوچ لیں کہ جہاں جاب کرتا ہوں, جہاں کاروبار کرتا ہوں, فیملی میں, پڑوسیوں میں, دوستوں میں کوئی ایسا ہے جس کی ترقی اچھی نہیں لگتی, جس کا نقصان اچھا لگتا ہے, جس کی تعریف اچھی نہیں لگتی, تو اب سمجھ جائے, سنبھل جائے کہ یہ پرابلم ہو گیا ہے. اب بیماری کا پتہ چل گیا نا, اب علاج کی طرف آ جائے. ماشاء اللہ علماء نے علاج بہت پیارے پیارے لکھے ہیں. سب سے پہلا اور اچھا علاج وہ صرف حسد کے لیے نہیں, ہر گناہ سے بچنے کا ہے, اور وہ ہے دعا. اللہ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے حسد کی بیماری سے نجات عطا فرما, میرے دل کو باطنی بیماریوں سے نجات دے دے, وہ کریم کرم فرمائے گا تو حسد دور ہو جائے گا. دوسرا علاج بڑا خوبصورت ہے اور بڑا دلچسپ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جس سے حسد ہو گیا ہے, پہلے پتا چل گیا کہ فلاں بندے سے حسد ہے, اب اس کے حق میں دعا کرنا شروع کر. یعنی مثال کے طور پہ کسی کی آواز سے حسد ہو گیا ہے, کسی کی خوبصورتی سے حسد ہو گیا ہے, کسی کی دولت سے حسد ہو گیا, وہی دعا کرے کہ یا اللہ اس کی دولت میں اور برکت دے, یا اللہ اس کی شہرت میں. اچھا یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے,
بالکل
بندہ کہے جو اچھا نہیں لگتا, تکلیف ہی اس کی دولت سے ہے اور اسی کی دولت کی ترقی کی. کیونکہ دیکھیں انجیکشن تکلیف دہ ہی ہوتا ہے, دوائی کڑوی ہوتی ہے, لیکن سمجھ لے مجھے علاج کرنا ہے. اب ہوگا کیا, مثال دیتا ہوں, اب میں روز اسد بھائی کے لیے دعا کروں کہ یا اللہ اسد بھائی کو اور عزت دے اور ان کی آواز اور اچھی ہو جائے, اور اب ان کی آواز اور گونجے
اور عزت ملے,
اور عزت ملے,
کہوں گا میری دعا.
میں تو یہ کہوں گا نا, دعا بھی تو کر رہا تھا, اب کس بات کی تکلیف ہے بھائی؟
صحیح ہے,
تو یہ کلف دور کرنے والے کام ہے, یہ اپنے آپ کو گویا اپنے اندر یہ چیز دور کرنے کی کوشش ہے. اسی طرح ایک اور طریقہ علماء نے لکھا کہ پتا چل جائے اگر کسی سے حسد ہے, اس کو بغیر بتائے اس کو جا کر کوئی اچھا سا تحفہ دے, اس سے اس کو گفٹ دے, اور اس سے اچھے انداز میں گرم جوشی کے ساتھ ملاقات کرے. تہادو تہابو, تم تحفہ دو تمہیں تو محبت بڑھے گی, تو آپ تحفہ دے کر محبت بڑھا لیں. انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ دل سے جو زنگ ہے, یہ حسد کا
تحفہ دینا اس کے پاس
دیکھیں نا, وہی میں نے
کہا نہیں ہو جائے گا, یہ تو تسنن ہو جائے گا.
کیوں ہو جائے گا؟ دیکھیں نا, بیمار بندہ کہے یار بیمار دوائی کیوں کھاتا ہے بھائی, یہ دوائی سمجھے نا کہ یہ میرے لیے ضروری ہے. دیکھیں ایک بات سمجھ لیں, جس سے حسد ہو گیا اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے, پرابلم اس کو ہے جس کو حسد ہو گیا ہے. پھنسا ہوا وہ ہے, وہ تھوڑی ہے, اس کے تو شاید گناہ بھی معاف ہو رہے ہوں گے اگر اس کی قیمت ہو رہی ہے. مجھے یہ پتا چل جائے کہ یار فلاں پرٹیکولر بندے سے مجھے حسد ہے نا, اب میں نے اس کو نکالنا ہے. کیونکہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ ایمان کو موڈ دینے والی بیماری حسد ہے. ایمان کو اس طرح حسد برباد کرتا ہے جس طرح ایلوا جو ہے وہ شہد کو برباد کرتا ہے. یعنی ایمان برباد کرنے والی بیماری میں پال کے بیٹھا ہوں, تو اگر پہلے تو ڈائگنوز کریں پھر علاج کی طرف جائیں. اللہ کریم ہے, بندہ جب کوشش کرتا ہے تو اس کی رحمت ضرور ساتھ دیتی ہے.
کتنے عرصے میں یہ علاج کتنا عرصے تک کرنا ہوگا؟
اب کتنا گہرا پرابلم ہے یہ دیکھنا ہے نا, بیماری کتنے
حصول شفا,
تا وقت حصول شفا ہی کرنا ہوگا کہ اس سے محبت ہو جائے. اس کو ٹارگیٹ پہ لے لینا کہ اب میں نے حسد دور کر کے دوستی کرنی ہے اس سے.
اچھا,
اور دعا
دوستی ہوتی ہے, ساتھ میں بیٹھے مل کے کھا پی رہے ہیں,
بالکل
سامنے دوستی ہوتی ہے, پھر حسد ہو رہا ہوتا ہے.
پھر حسد کی تباہ کاریوں پر بھی نظر دوڑا ہے نا کہ یہ بیماری مجھے کہاں لے جائے گی, میں کیوں. اچھا آپ نے بیان کیا ہی ہوگا کتنی خطرناک بات ہے حسد کرنے والا آرگیومنٹ کس پہ کر رہا ہے، اعتراض کس پہ کر رہا ہے؟ یہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے.
Definitely.
اے اللہ تو نے اس کو دیا مجھے نہیں دیا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بیلے ماری ذات رب کائنات کی، میری اوقات کیا جو میں اعتراض کروں؟ وہ دیے جا رہا ہے اور میں جلے جا رہا ہوں. ہم بھی خوش ہو، یا اللہ اس کو دیا مجھے بھی دے دے، اس کو اور دے مجھے بھی دے دے. علماء نے علم دین پر کہا، اچھے مال پر بھی. دیکھیں دنیا کی کسی بھی نعمت پر اگر آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو تو نے شہرت دی ہے، اچھی نیت کے ساتھ اگر بندہ چاہتا ہے تو دعا کر سکتا ہے. اس کی نعمت کے زوال کی دعا نہ ہو، اس کی نعمت کے زوال کی تمنا نہ ہو. اگر آپ نے کسی کی گاڑی دیکھی، آپ نے کسی کا گھر دیکھا اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو دیا مجھے دے دے، کوئی حرج نہیں ہے. اچھی نیتوں کے ساتھ مانگنے میں تو رب سے حرج نہیں. اس کا چھن کر مجھے مل جائے، یہ مضموم اور یہ ناپسندی.
ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کی آپ نے، ماشاءاللہ. اچھا یہ حدیث پاک ہے، کل ذی نعمت محسود، ہر وہ جسے نعمت ملی اس سے حسد کیا جاتا ہے، اس بارے میں کیا فرمایا؟
جی یہ محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ جب جس کو نعمت عطا فرماتا ہے تو حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب حاسدین بڑھتے ہیں تو جو ذی نعمت ہوتا ہے وہ بھی اپنا حوصلہ پست کر دیتا ہے.
بالکل، یہ ہوتا ہے.
تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو ذی نعمت ہے وہ عافیت کی دعا کرے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت مجھے دی ہے وہ میرے دوسرے بھائی کو بھی مل جائے، تاکہ وہ اس برے مرض سے بچ جائے. حاجی صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں اور بہت اچھے طریقے بتائے حسد سے بچنے کا. امام اہل سنت کا ایک مختصر سا کلام ہے، وہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ حسد ہو جاتی ہے، یہ ایک مرض ہے، حسد سے بچنا کیسے ہے اور کس طبقے سے حسد ہوئی تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے.
اچھا،
امام اہل سنت فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد میں دوران کلام، یعنی آپ کوئی تحقیق فرما رہے تھے، دوران گفتگو آپ فرماتے ہیں کہ فقیر میں لاکھوں عیب ہیں. اپنی عاجزی بیان کرتے ہیں امام اہل سنت، فقیر میں لاکھوں عیب ہیں مگر میرے رب نے مجھے حسد سے بالکل پاک رکھا ہے. اب امام اہل سنت جیسی شخصیت، ولی نعمت ہیں اور عاشقوں کے امام ہیں، آپ حسد سے پاک ہیں. اللہ کی
اشارہ ملتا ہے کہ آپ کا جو مقام ہے
سبحان
اللہ صدیقین والا ہے.
امام
غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے نا کہ صدیقین وہ درجہ ہے کہ وہ حسد سے بھی پاک کر دیے جاتے ہیں، بہت بڑے اولیاء کی قسم ہے.
اب امام اہل سنت نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے آپ کو حسد سے کس طرح پاک کیا، آپ خود اس کا پورا طریقہ بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مگر میرے رب نے مجھے حسد سے بالکل پاک رکھا ہے. اپنے سے جسے زیادہ پایا، مجھ سے کوئی زیادہ ہے، اب وہ دنیاوی نعمت ہے یا دینی نعمت ہے، فرماتے ہیں اپنے سے جسے زیادہ پایا اگر دنیا کے مال و منال میں زیادہ ہے تو پھر کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہوں میں، قلب نے اندر سے اسے حقیر جانا. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر دنیاوی اعتبار سے وہ اعلیٰ ہے تو قلب نے اس کو حقیر جانا. یعنی اللہ والے ہیں، مال سے،
مالدار کے لیے شاید نہیں کہو، مال کے لیے،
مال ہی سے، یعنی دولت مند ہونا یہ اللہ والوں کے نزدیک ایک حقیر سی چیز ہے. فرماتے ہیں جب حقیر جان لیا اس چیز کو، مالدار ہونے کی صفت کو، پھر حسد کیا حقارت پر. چیز کو حقیر انسان جان رہا ہے
شان
کرے گا. فرماتے ہیں اگر مجھ سے زیادہ ہے دینی اعتبار سے، فرماتے ہیں اور اگر دینی شرف و افضال میں زیادہ ہے، اللہ نے اس کو دینی اعتبار سے بزرگی عطا کی ہے، فرماتے ہیں تو اس کی دست بوسی و قدم بوسی کو اپنا فخر جانا،
سبحان اللہ،
پھر اس کو اپنا مقتدا جانا، پھر حسد کیا اپنے معظم بابرکات پر، پھر اپنے دینی بزرگ پر کیا حسد کرنا ہے. فرماتے ہیں اپنے میں جسے حمایت دین پر دیکھا. امام علیہ السنت نے ایک اور مقام پر بھی لکھا کہ معاصرت سبب منافرت ہے، دلیل منافرت ہے، کہ ہم اثر جو ہوتے ہیں، ہم پلہ لوگ ہوتے ہیں، ان میں حسد بھی ہوتی ہے، دشمنی بھی ہوتی ہے. اب امام علیہ السنت فرماتے ہیں جو میرے ہم اثر ہیں، میرے ہم پلہ ہیں، ان میں اگر کسی کو ذی نعمت دیکھا تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے. فرماتے ہیں اپنے میں جسے حمایت دین پر دیکھا کہ وہ دین کی خدمت کر رہا ہے، تو اس کے نشر فضائل، یعنی اس کے فضائل کو پھیلانے اور خلق کو اس کی طرف مائل کرنے میں تقریراً و تحریراً سائی رہا، کوشش کرتا رہا، اس کے لیے عمدہ القاب وضع کر کے شائع کیے. یعنی اپنا ہم اثر ہے لیکن دین کے کام میں آگے جا رہا ہے،
اسے اور عزت دے.
خوبصورت الفاظ، خوبصورت خطابات اور القابات میں نے جمع کر کے شائع کیے، تحریر کیے، جس پر میری کتاب المعتمد المستند وغیرہ شاہد یعنی گواہ ہیں. حسد شہرت طلبی سے پیدا ہوتا ہے، اور میرے رب کریم کے وجہ کریم کے لیے حمد ہے کہ میں نے کبھی اس کے لیے خواہش نہ کی، بلکہ ہمیشہ اس سے نفور یعنی بچتا اور گوشہ نشینی کا دل دادا رہا.
اللہ، کیا بات ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.